سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر میں لوگوں کے درمیان رہا تو اس مقصد تک نہیں پہنچ پاؤں گا. جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کم از کم یہ چار مواقع ہیں کہ جن پر تنہائی کا اطلاق ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک تھوڑا سا انگریزی, اگر شاید ہمارے بچے اس کو سننے میں یا جو وہ نوجوان جو انگریزی کے حوالے سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, تو انگریزی میں بھی اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں. اور کیونکہ مجھے ایک بڑی اچھی تعریف نظر آئی تو وہ بھی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو سنا دوں. لونلینس, سالیٹیوڈ, سیکلوژن, آئسولیشن, ٹھیک ہے, یہ انگریزی میں بھی یہ مختلف ورڈز ہیں کہ جو اس تنہائی, لیکن آپ غور کریں کہ یہ سب ایک قسم کی تنہائیاں نہیں ہیں. اور سائیکولوجی میں ایک مجھے تعریف ملی جو بہت اچھی لگی کہ سالیٹیوڈ از بینگ الون وداؤٹ بینگ لونلی. اکیلا جو میں بات کر رہا تھا تقریباً یہ مطلب آ جاتا ہے وہی جو میں انفرادیت کی بات کر رہا تھا, راہ کمال کی بات کر رہا تھا, کہ سالیٹیوڈ اور لونلینس ڈکشنری میں شاید دونوں کو سینونیم کرا دیتے ہیں, لیکن سائیکولوجی میں کہ سالیٹیوڈ از بینگ الون وداؤٹ بینگ لونلی, الون اور لونلی میں فرق ہے. یہ بات سمجھ لی. اب اس میں تھوڑا سا میں تشریح باقی کر دوں, کیونکہ پہلا جملہ مبہم ہے. ذات میں تنہا ہونا, ذات میں تنہا ہونے کا کیا مطلب ہے, اس کو میں تھوڑا سا واضح کر دوں. انسان, ہر شخص, ہم میں سے ہر شخص بنیادی طور سے کم از کم دو ڈومینز یا دو ڈائمینشنز میں ایگزسٹ کرتا ہے. ایک ہمارا فزیکل ڈومین ہے جس کے ذریعے سے ہم دوسرے انسانوں سے مینلی انٹریکٹ کرتے ہیں فزیکل لیول پر. دوسرا ہمارا اسپریچول ڈومین ہے, اور اسپریچول میں مینٹل کی بات نہیں کر رہا. اسپریچول ڈومین وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کی حقیقی دنیا آباد ہوتی ہے. حقیقی دنیا سے کیا بات ہے, میں نے زندگی میں جو کمایا, جو گنوایا, جو اچھا کیا, جو برا کیا, وہ سب کا سب میرے اندر محفوظ ہے. اور جب بھی میں لوگوں کے درمیان نہیں ہوتا تو میں ہمیشہ اپنے آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. ذات میں تنہا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو جب اپنے آپ کے ساتھ ہو تو وحشت ادا ہو جائے. بات کری بات ابھی, جو انسان جب اپنے آپ کے ساتھ ہو, اگر اپنے آپ کے ساتھ ہونے میں اس پر وحشت طاری ہو جائے, وہ اپنی ذات میں تنہا ہے. اور اسی لیے کہ جب کسی کی توجہ ہو کہ جناب مجھے تفریح چاہیے, انٹرٹینمنٹ چاہیے, میں انٹرٹینمنٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہاں کے معاشرے میں کیا چاہیے, شراب و جوا چاہیے, اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. میں ویکینڈ پہ تنہا ہو جاتا ہوں, اور کیونکہ اس تنہائی میں میں وحشت رہتا ہوں, میں اپنے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا, میں اپنے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس لیے مجھے کلب اور بار اور انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے. یہ ہے تنہائی, یہ ذات, یہ ہے ذات کی تنہائی. اور ہر مجرم, ہر گناہگار ان دا اینڈ اپنی ذات میں تنہا ہے. اگر آپ قرآن کریم کی آیتوں میں غور کریں جنت اور جہنم کے بارے میں, آپ میں سے اگر کسی نے غور کیا ہو تو اس نقطے کو آپ بطور خاص نوٹ کر سکتے ہیں. جہنم تنہائی ہے, نفسا نفسی ہے, جنت جامعیت اور اجتماع. پڑھیں قرآن کی آیت, تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے متقیون, متقابلین. جنتیوں کے بارے میں کبھی یہ کہا ہی نہیں ہے خدا نے کہ یہ تنہا ہوں گے, یہ اہل جہنم کے بارے میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے, जिनके साथ दुनिया में थे उनकी शक्ल देखने के हवालदार नहीं होंगे। खुदा उनसे कहेगा कि अब आओ, तुम दुनिया में तो बहुत ताकतवर बनते थे, अब अपनी मदद कर लो, अब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो हर चीज का इंडिकेटर कहाँ है? ये जिंदगी है। जैसे कि एक जुमला में अक्सर इस बात को दोहराता हूँ कि रसूल खुदा ने फरमाया कि अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, बहुत मशहूर हदीस। लेकिन इसका जो एक मेन इम्प्लीकेशन है उस पर हम बिल्कुल गौर ही नहीं करते हैं। दुनिया मज़रअ है, मज़रअ यानी फील्ड कि जहां पर आप हार्वेस्टिंग करते हैं, कल्टिवेटिंग करते हैं। एक बात आप मुझे बताएं, इस पर गौर फरमाइए कि आप बीज भी मैदान में ही डालते हैं। फसल की निगहदाश्त, पानी डालना, उसको मुख्तलिफ खराबियों से बचाना, वो भी वही होता है। फसल भी वही कट के तैयार होती है। अगर आप अपने घर में जाके बैठ जाएं या वेयर हाउस में जाके बैठ जाएं और कहें कि जो क्रॉप मैंने लगाई थी वो मुझे यहां मिल जाए, मिलेगी आपको? किधर है फसल? जिस जगह बोई थी वही पता चलता है कि फसल क्या थी, वही पता चलता है कि फसल क्या था, वही काटी जाती है, वही उसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो इस दुनिया में, और ये आइमा अलैहिस्सलाम की अहादीस में ये बात बिल्कुल क्लियर है, इमाम अली अलैहिस्सलाम का जुमला है कि कोई शख्स इस दुनिया से नहीं जाता मगर ये कि अपनी जन्नत या जहन्नम को अपनी नजर से न देखे। फसल यहां कटती है, वहां इस्तेमाल होती है। ये नहीं होता कि इंसान इस दुनिया में अपनी फसल से बेखबर है कि मैं क्या बो रहा हूं, क्या काट रहा हूं, क्या बना रहा हूं, सब यही पता होता है, सब यही पता होता है। तो जात की तन्हाई बहुत खतरनाक है और हमेशा हमें अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए कि ये फर्क है। आप देखें कि जितने भी उलमा, सिर्फ मैं उलमाए दीन की बात नहीं कर रहा हूं, हर वो आलिम, हर वो शख्स जो जिंदगी की किसी ना किसी हकीकत की जस्तजू में है वो आलिम है, उसको आलिम मानना चाहिए। यानी चाहे वो फिजिक्स के रास्ते से जिंदगी किसी हकीकत को समझ रहा हो, केमिस्ट्री से समझ रहा हो, बायोलॉजी से समझ रहा हो, सिर्फ और सिर्फ अगर वो एक चीज पर आ जाए कि जिस बात को समझता है उसे हक के काम के तौर पर कबूल कर ले, इंतहाई काबिले तारीफ। और ये जुमला खुद बाकायदा आपने जवादी आमरी है, तो जवादी आमरी ने फरमाया है हौजे में बैठ के, तो लावे हौजे के सामने दर्श में, कि जो कुछ हौजे में काम हो रहा है ये उस पर काम हो रहा है जो खुदा ने कहा, जो यूनिवर्सिटीज में काम हो रहा है वो उस पर तहकीक है जो खुदा ने किया, जो खुदा ने किया और खुदा ने कहा। उन्होंने कहा कोई इल्म इस हवाले से हम खुद हौजे अहले हौजा इस बारे में बदतरी नहीं जता सकते। फर्क सिर्फ कितना है कि जो लोग इस बात को समझ लेते हैं कि खुदा ने क्या किया उसके बाद वो तकब्बुर का शिकार, उसके बाद वो हक को फरामोश कर देते। अगर वो हक के हमराह इस तहकीक में हो तो बेहतरीन राह पर है। और ये जुमला खुद आयतुल्लाह खुमैनी का जुमला है, अजीब अजीब जुमला है, हर वो काम जो इसमें खुदा के यानी खुदा को साथ लिए बगैर किया जाए वो शिर्क है, हत्ता के हुसूल इल्म तौहीद भी। तुम इल्म तौहीद इसलिए हासिल कर रहे हो कि उसके जरिए से इस्तलाहात हिफ्ज करो, लोगों पर रोक डालो, अपने आप को अल्लामा कह रहे हो, ये भी कुफ्र शिर्क है। वो शख्स जो खुदा के एक मामूली से काम पे गौर कर रहा है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, खालिक का क्या काम है, वो मुवहिद है। वो शख्स जो हौजे में बैठ के इल्म तौहीद और फिक्र और उसूल पे रिसर्च कर रहा है जिस नियत से, नऊज़ुबिल्लाह, मैं ही कह रहा किसी पर इल्ज़ाम रख रहा हूं, नऊज़ुबिल्लाह, कि उसके जरिए से मेरी पगड़ी ऊंची हो जाए, मेरा नाम हो जाए, ये कुफ्र शिर्क। تو ذات کی تنہائی سب سے خطرناک ہے. اور انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ میری ذات تنہا ہے یا نہیں, اور اس کی علامت میں نے آپ کو بتائی کہ جو شخص خود اپنے آپ کے ساتھ رہنے کو انجوائے کرتا ہو, یعنی کہ آج کل اپنے آپ کے ساتھ انجوائے کرنے کے اور مسائل ہو گئے, انٹرنیٹ اور ٹی وی والے نہیں, صرف اور صرف اپنے آپ کے ساتھ, سب کچھ ہٹا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر باغ جنت بن رہا ہے. اور انسان جب اپنے آپ کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو اس باغ کی خوشبو کو سونگنے کے قابل ہوتا ہے. تو تنہائی یہ ذات سب سے خطرناک. تو یہ اس تنہائی کو تو بالکل سبٹریکٹ کر دیں, مائنس کر دیں کہ اس کا معصوم پر کوئی اطلاق پاسبل نہیں. یہ ہم جیسوں کے لیے, معصیت کاروں کے لیے, گناہ گاروں کے لیے پاسبل ہے, معصوم کے لیے تنہائی یہ ذات پاسبل نہیں. دوسرا یہ کہ باقی تین انسٹنسز پاسبل ہیں, اور بلکہ ہوتا ہی ہے ایسا. آپ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے حوالے کو سنا ہوگا, کہ امام علی علیہ السلام نے کبھی اکثر اوقات, میں انشاءاللہ آپ کو ابھی وہ جملے بھی سناؤں گا امام علی علیہ السلام کے, کہ جس میں ہمیں یہ بات وضاحت سے نظر آتی ہے کہ امام علی علیہ السلام گویا اپنے معاشرے کا تقریباً حصہ نہیں ہے. کبھی آپ اس پہ غور کر کے دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام اپنے معاشرے میں فٹ ہی نہیں ہوتے, اور بلکہ کسی لیے بڑی اچھی بات کہی ہے کسی فلسفی نے کہ جو بڑا انسان ہوتا ہے جب بھی وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حقیقتاً پیدا ہی 200-500 سال بعد والے معاشروں کے لیے ہوتا ہے, وہ پیدا ہی اتنی جنریشن بعد والوں کے لیے ہوتا ہے. اور جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ میں ان پتھروں میں اس کو ڈال رہا ہوں جو میرے سینے میں, اور میں امیدوار ہوں کہ یہ زمین یہ پتھر اس کو کب اگائیں گے, تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے اس جملے کی کہ جو لوگ میرے ارد گرد ہیں یہ پتھروں کی مانند ہیں, اور میں مجبور ہوں کہ ان کے سامنے ہی وہ باتیں کروں کہ جو انہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, لیکن یہ کیریئر ہیں بعد کی آنے والی مسلم. اگر ان کے سامنے یہ بات نہیں کروں گا تو پہنچ نہیں پائیں گی ان تک جو ان کو سمجھنے والے ہیں. تو یہ انفرادیت ہے, یہ انفرادیت ہے. جس انسان میں کمال ہوتا ہے وہ منفرد انسان ہوتا ہے, اپنے معاشرے سے ممتاز ہوتا ہے, اور یہ امتیاز, یہ انفرادیت ایک تنہائی کو لے کر آتی ہے. اسی طریقے سے معصومین کی سیرت میں ہمیں سیکلوژن والی تنہائی بھی ملتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہونا, لوگوں کے درمیان ہونا ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا. یعنی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جناب لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے, معاشرے میں ہونا چاہیے, اجتماع میں ہونا چاہیے, لیکن فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ, کہ جیسے خود یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے دن کے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کرو, کم از کم تین, ورنہ چار بھی ہیں, کہ ایک وقت جب تم لوگوں کے درمیان رہو, رزق حلال کماؤ, ایک وقت جب اپنے گھر والوں کے درمیان رہو, حلال لذت سے اپنے نفس کو خوش کرو, ایک حصہ جو تم اپنے اور اپنے خدا کے لیے اور اپنی ذات کے لیے مخصوص کرو. اور اگر آپ 1 out of 4 بھی لیں تو کم از کم 6 گھنٹے بنتے ہیں, کہ ایک دن میں 6 گھنٹے مخصوص کرو اپنے اور اپنے خدا کے لیے اور اپنی ذات میں توجہ اور غور فکر. یہاں کیا ہو رہا ہے, اندر کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم میں سے ہر ایک جب اس لباس مادیت کو اتار دے گا تو ایک جملہ ہے, اب میں پتہ نہیں آپ لوگ شاید تنگی کر رہا ہوں یہ سب لفظ کہ اصطلاحات کے جامعیت اور اجتماع میں فرق ہوتا ہے. یعنی جیسے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں, اور اگر ہم سب ہم فکر ہیں, ہم خیال ہیں, ہماری فکر, ہمارا خیال, ہم سب ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں, تو ہم خالی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہیں، ہم ایک اجتماع کو کریٹ کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے مقامات پر لوگ خالی جمع ہوتے ہیں، جیسے بازار میں لوگ خالی جمع ہیں، وہ صرف جمع ہے. آپ کے اتنے سارے 5,000-10,000 لوگ، ان کا ایک دوسرے پر کوئی اثر نہیں ہے، ایک دوسرے پر کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو کم از کم جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت میں اجتماع نہیں ہے، دنیا میں اجتماع. یعنی دنیا میں ہم ایک دوسرے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، دنیا میں استاد ہو سکتا ہے، دنیا میں شاگرد ہو سکتا ہے، دنیا میں باپ ہے، دنیا میں بیٹا ہے، اس کے نکالنے کے بعد کچھ نہیں ہے. وہاں جو بن گئے سو بن گئے، اسی کو ہی لے کے جانا ہے. تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی ایک تنہائی آنی ہے. تو یہ تنہائی کے حوالے سے مختلف موارد، اور یعنی کہ میں کس کی بات کر رہا تھا کہ وہ تنہائی جو انسان خود اپنے اوپر سپر امپوز کرتا ہے ٹو اچیو اے سرٹن آبجیکٹو. اور وہ سرٹن آبجیکٹو کیا ہے؟ اپنے نفس کی تربیت، تہذیب، طہارت، اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو ڈیولپ کرنا. اور اس بات میں میرا خیال ہے کسی کو بھی کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے کہ جب آپ لوگوں میں ہوتے ہیں تو ہمارا نفس معصوم کے نفس کی طرح نہیں ہوتا کہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش سے کنیکٹ ہے. ہمارا نفس معصوم کے نفس کی طرح نہیں، ہم پر اثرات ہیں لوگوں کے. اس لیے ہمیں سیکلوڈ ہونا واجب ہے، اس تنہائی واجب ہے، اور یہ ہمیں خود معصومین کے کردار میں نظر آتی ہے. یہ تنہائی، تو تنہائی کے موارد سمجھ گئے. تنہائی کو اس لحاظ سے آپ نے سمجھ لیا کہ تنہائی کا ایک انسٹنس جو ہے وہ معصوم پر اپلیکیبل نہیں، ذات کی تنہائی نہیں. اور اس میں ایک بات اور کہ وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے بڑا ایک اچھا اور اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ معصوم اپنی ذات میں تنہا کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں تنہا نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ خدا اور خدا کا پورا نظام ہمیشہ ان کے ہمراہ. دنیا والے ساتھ رہیں نہ رہیں، چھوڑ جائیں، اختیار کریں. جیسا کہ ایک جملہ تبرکن، کیونکہ مجلس ہے تو شاید ایک دو جملے فضائل کے عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ ہم شاید ایک حماقت کے، معذرت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ ہم ایک حماقت کے مرتکب ہوتے ہیں کہ اس پر بحث کرتے ہیں کہ امام علی کعبے میں پیدا ہو. اور اگر کوئی ہم سے کہہ دے کہ نہیں امام علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیان کرتے ہیں، غلط روایت ہے، تو ہم مسلم رہنا شروع ہو جائے. جو شخص امام علی علیہ السلام کی معرفت رکھتا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ کعبے میں ولادت کعبے کی فضیلت ہے، نہ کہ امام علی کی فضیلت. کعبے کی فضیلت ہے. اگر ہم یہ بات کہیں گے قیامت میں کعبہ ہم سے ناراض ہو جائے گا کہ تم نے میری فضیلت مجھ سے چھین لی. تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں انہیں قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے، تو جو معرفت ہے، یعنی کہ ایک معرفت بے دماغ، یعنی بیان بے معرفت، اور جس میں دماغ نہ ہو، عقل نہ ہو، شعور نہ ہو، وہ نہیں. لیکن جب انسان ایک حقیقت کو سمجھتا ہے، اسی لیے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں وہ کیا جملہ بیان کرتے ہیں، امی کے ترجمہ کیا کرتے ہیں علماء بزرگ. علماء بزرگ ہمارے الحمدللہ مکتب اہل بیت علماء، امی یعنی رسول خدا وہ انسان ہیں کہ جس کے سامنے بیٹھ کر دنیا کا بڑے سے بڑا عالم امی ہو جاتا ہے. یہ فضیلت، یہ ہمیں. تو ان کے وہ کیوں اپنی ذات پہ تنہا نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ خدا کا نظام ان کے ساتھ ہے. اور ایک آیت سورہ تحریم کی میں آپ کی خدمت میں پڑھوں، سورہ تحریم جس کا نمبر 66 ہے قرآن کریم میں، اور ابتدا میں ذکر ہے پیغمبر اکرم کی دو ازواج کا، اور انتہائی سخت الفاظ میں ذکر ہے واقعہ میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن وہاں خدا نے ایک جملہ کہا ہے ان تتوبا الی اللہ، کہ تم دونوں کو چاہیے کہ تم اللہ کی طرف توبہ کرو، فقط فقط قلوبکما، بے شک تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے، وان تظاہر علیہ، اور اگر تم نے رسول کے مقابلے میں ایک دوسرے کی پشت پناہی کی، ایک دوسرے کے سپورٹیو ہو گئے رسول کے مقابلے میں، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ، هُوَ مَوْلَاهُ، وہ مولا ہے پیغمبر کا، وَجِبْرِيلُ، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، رسول کا مولا اللہ ہے، جبریل ہے، صالح مومنین ہیں، اور ان سب کے بعد ان کی سپورٹ کے لیے ملائکہ ہیں. جس انسان کے لیے یہ سب کچھ حاضر ہو اس کی ذات میں کبھی طرح کا احساس ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات بقید از قیاس، اور انشاءاللہ دعوت ہمارے لیے بھی یہی ہے اس جگہ پر، اور اس جگہ پر اگر آؤ گے تو دنیا کی پھر فکر نہیں ہوگی کہ کون تمہیں اچھا کہہ رہا ہے، کون تمہیں برا کہہ رہا ہے، کون تمہیں سپورٹ، کیونکہ تمہارا دل تمہاری ذات آباد ہے، یہاں ملائکہ ہیں، یہاں روح خدا ہے. اب اس کے بعد ایک نقطہ اور کہ جس کا تعلق براہ راست ہم سے، وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے جو کچھ مجالس پڑھی تھی اس میں ایک آیت پیش کی تھی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ حجت خدا جب اپنی الہی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں اس زندگی میں، اس دنیا میں، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انہیں لوگوں کی معیت اور سپورٹ اور کمپینین شپ درکار ہوتی ہے. یہ بھی انڈینائیبل فیکٹ، یعنی اگر ہم جیسے ہم آئے تقریباً ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں امام زمان علیہ السلام آئیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا، اور ہم تقریباً وہی کام کریں گے کہ جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑ لو، ہم یہاں بیٹھے، جب فتح پا لینا تو آگے بتا دینا، ہم اس کا فائدہ اٹھانے پہنچ جائیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں ہونے والی. والذین معہ، کے جو الہی ذمہ داریاں ہیں رسول کی، نبی کی، امام کی، وصی پیغمبر کی، ان الہی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے انہوں نے باقاعدہ لوگوں کی سپورٹ کو طلب کیا ہے، باقاعدہ طلب کیا. اور اگر لوگ سپورٹ نہیں دیں گے تو وہ کام نہیں ہو پائے. یعنی 12 اماموں کی زندگی اس بات پر بیان گواہ و ثبوت ہے، اس بارے میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی شک کی. اور آج کا دن اگر ہم امام حسن علیہ السلام کی یاد کر رہے ہیں تو آج کا دن اس حوالے سے اس دردناک حقیقت کو یاد دلانے کے لیے بہت کافی ہے کہ اگر ہم جو اپنے آپ کو مؤمن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پیغام کو قبول کر لیا ہے، اگر ہم معیت کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر ہم سپورٹ کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کام کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. تو الہی ذمہ داریوں کو بھی سمجھ لیں. بنیادی طور سے دو ہیں. پہلی الہی ذمہ داری ہے نفوس کی تربیت، یزکیہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تربیت نفوس پہلی ذمہ داری، اس میں بھی ہمیں مددگار ہونا ہے. اور اسی لیے علماء کی سب سے بڑی فضیلت کیوں ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء کیوں ہے؟ اس لیے کہ علماء انبیاء کے قدم با قدم ان کو سپورٹ دیتے ہیں تہذیب و تربیت نفوس کے لیے. العلماء ورثۃ پہلی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری ایک اسلامی حکومت کا قیام، کہ جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جس میں زندگی اقدار الہی کے مطابق گزرے. اقدار الہی، میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن اس جملے کو یاد رکھیے گا، جہاں نمازیں پڑھی جائیں، روزے رکھے جائیں، نہیں، جہاں زندگی اقدار الہی کے مطابق گزرے. اس سے کہتے ہیں حکومت اسلامی. मस्जिदों वाली जगह को, नमाज रोजे पढ़े जाने वाली जगह को हुकूमत इस्लामी नहीं कहते। अकदार इलाही जहां पे नाफिज हो उस जगह को हुकूमत इस्लामी। ये दो जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों के हवाले से हम सब मसूल हैं। यानी हम सब की तरफ इमाम का और हुज्जत खुदा का हाथ बढ़ा हुआ है और ये वो मकाम है जहां पर हकीकतन इमाम की तन्हाई की टर्म का इतलाक होता है।
ये बात
कि इन इलाही जिम्मेदारियों की बजा आवरी में उन्हें जो सपोर्ट चाहिए, जो जिसकी मौजूदगी लाजमी है, वहां पे लोगों का मामला साफ होता है। जिस तरीके से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सफरे करबला में क्या बयान किया था, बहुत मशहूर जुमले आप तब लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलमात बहुत दफा सुनते हैं मुहर्रम में, इन्ना नास अबीदु दुनिया, इंसान दुनिया के गुलाम है और दीन उनके मुंह का लुआब है जिसे वो अपने मुंह में घुमाते रहते हैं एंजॉयमेंट के लिए, और जब आजमाइश की छल्ली से गुजारा जाता है तो दीनदार बहुत थोड़े से रह जाते हैं। फल्लदयानून और कलील के मायना अरबी में नेग्लिजिबल के हैं, लिटिल के नहीं है। फल्लदयानून जो साहिबान दीन है वो कलील रहते हैं, नेग्लिजिबल। ये है तन्हाई, बाकी कोई तन्हाई नहीं है। उन्हें अपनी जात में कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें अपने आप से जैसे मैंने कहा कि इन्नल्लाह मअना, खुदा हमारे साथ है, मलाइका साथ है, मलकूती मखलूकात साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर मसला, और जैसे मैं आपसे कह रहा था कि प्रॉब्लम अगर इमाम अली काबे में नहीं है तो दुख काबे को है, इमाम अली को दुख नहीं है। इसी तरीके से अगर निजाम में खुदा नाफिज नहीं होता तो मुसीबत में हम हैं, इमाम नहीं है। हमारी तरक्की नहीं है, हमारी तरक्की के लिए 10,000 रुकावटें खड़ी हैं अगर निजाम में आप पाएंगे होता, अगर तहजीब व तरबियत नफूस का सिलसिला नहीं बरपा होता। इमाम को कुछ थोड़ी होगा, रसूल के लिए उनके लिए तो ज्यादा से ज्यादा दुनिया भी जाहिर। और अगर हम इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के उस जुमले को कबूल करें कि शायद अबू बसीर ने या किसी सहाबी ने पूछा था कि करबला में असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ हुई थी, तो आपने अपने शायद ये उंगली और अंगूठे के दरमियान की जगह को दूसरे हाथ के हिस्से मसला और आपने फरमाया इतनी तकलीफ। यानी इससे ये पता चलता है कि जिसे हम दुनियावी तकलीफ कहते हैं ना, इसका एक थ्रेशोल्ड है, उस थ्रेशोल्ड तक एक फियर है, एक खौफ है। असल में तकलीफ उस खौफ की वजह से जनरेट होती है। ये भी एक ऐसा जुमला है कि जो बहुत डीप है लेकिन मेरे पास वक्त नहीं वाला। ये खौफ है, ये दुनिया की मोहब्बत है कि जिसकी वजह से तकलीफें जनरेट होती हैं। अगर इंसान उस फियर के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए, उस फियर के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए, तो तकलीफ वकलीफ कुछ भी नहीं है। जो करबला में जिसका प्रैक्टिकल रियल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, फिर ये इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये तुम्हें नजर आ रहा है, ये तुम्हें दिख रहे हैं तीर और तलवार के जख्म और जिस्म खून आलूद और जख्मी, लेकिन वो कहां पर हैं, वो खुद क्या महसूस कर रहे हैं, उसकी तुम्हें खबर नहीं। तो आज के दिन के हवाले से कि जब हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र अदा करते हैं, जिक्र करते हैं, और मैं एक जुमला कहूं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के असल मसाइब आपकी शहादत नहीं है, आपकी जिंदगी है। अगर रोना है तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत पर नहीं, उस जिंदगी पर रोना। اس زندگی پر بات کہ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جملہ اکثر دہرایا جاتا ہے اور تقریباً ہر مومن کو پتہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا یا مذل المؤمنین، کیا مطلب ہوا؟ اے مومنین کو نعوذ باللہ ذلیل کرنے والا. یہ جملہ کس نے بولا ہے؟ دشمن نے. کس نے بولا یہ جملہ؟ قریبی ساتھیوں نے. کس سے آپ اندازہ کریں، کس سے آپ اندازہ کریں اس اذیت کا، اور یہ کہ امام حسن علیہ السلام کس چیز سے گزرے، کس حالات سے گزرے ہیں، کس تکلیف سے گزرے، اور آپ کے لیے کیا کیریکٹر اسیسینیشن آپ کا کیا گیا ہے کہ آج بھی جو غیر شیعہ شیعوں کو بھی نہیں پتا ہے بہت ساری باتیں. جیسے میں نے ایک مجلس میں بات عرض کی تھی کہ کتنا عجیب ہے کہ فرزند رسول ہیں، سبط رسول ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں امام حسن اور امام حسن علیہ السلام، اور تفسیر قرآن کے حوالے سے آپ کے پاس 20 روایتیں نہیں ہیں، احکام دین کے حوالے سے کچھ نہیں ہے، آپ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام پہ آتے ہیں تو آپ کو نالج اور وہ تمام چیزیں ملنا شروع ہوتی ہیں. کیا ہے کیریکٹر اسیسینیشن؟ اور اس اذیت کو اگر ہم محسوس کر سکیں کہ امام وقت کو، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام وقت کی ذمہ داری ہے حکومت الہیہ کا قیام، یہ کوئی آپشن نہیں ہے، آپشن نہیں ہے. لیکن اگر امام وقت فقط اور فقط اس بات پر کنسنٹریٹ اور متوجہ ہونے پر مجبور ہو جائیں کہ جو چند مومنین ہیں ان کو بچانا، اس سے آپ اندازہ کریں اس مصیبت کا کہ جو امام حسن علیہ السلام کے والد ہیں، کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس اور کوئی چوائس نہیں بچی تھی. اور یہی بات اپنے آپ نے اپنے ان ساتھیوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو آپ کو اس ورڈ سے، اس ٹرم سے یاد کر رہے تھے، آپ نے ان کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہوئی تھی کہ میرے ارد گرد کوئی مخلص لوگ نہیں. یہ جب بھی آزمائش کا وقت آئے گا یہ سب کا سب دھوکا دے کے، فریب دے کے اور مجھ سے الگ ہو جائیں. اور یہ ایک جملہ بھی میں آپ کو سنا دوں یہاں پہ کہ جس بات کو بھی، یعنی کہ یہ وہ جملہ ہے کہ جو پلٹ کے ہماری طرف آتا ہے، کیونکہ ہمیں دیکھیں دوسروں کی برائیاں کرنے سے کوئی اتنا زیادہ فائدہ ہے نہیں. اصل نقطہ یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ ہم نے کہاں غلطی کی. اور میں یہ لفظ ہم کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات پر تو بہت شکوہ ہے کہ جناب ثقیفے میں امام علی علیہ السلام سے خلافت لے لیے، لیکن اس کے بعد امام علی علیہ السلام کو ملی نہ خلافت، اور امام علی علیہ السلام کے گرد وہ تمام لوگ جمع ہوئے نا جو اپنے کو شیعان علی کہتے تھے، انہوں نے اس حکومت کو اسٹرینتھن کیوں نہیں کیا؟ یہ کوتاہی کس کی ہے؟ یہ غلطی، یہ خرابی کس کی ہے؟ یہ دوسروں کی ہے یا ہماری؟ اس پر بھی کبھی غور کریں. اور جب امیر شام انتقال کر رہا تھا، اس دنیا سے جا رہا تھا، اس نے یزید کو بلا کے، اور یہ جملے سب تاریخ میں موجود ہیں، اہل سنت کی کتب تواریخ میں موجود ہیں، کہ اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تمہارے لیے تمام رستے ہموار کر دیے ہیں، تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں. اور یہ جملہ اگر صحیح ہے تو انتہائی عجیب ہے، تمہاری دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت فروخت کر دی ہے. میں تم کو ایک بات کی سختی سے ہدایت کرتا ہوں کہ حسین سے مت جھگڑنا. حسین سے، اب یہ جملہ ہے نا، یہ بہت خطرناک جملہ ہے جو سیدھا ہماری طرف پلٹتا ہے. حسین کو دیکھ لینے کے لیے وہی لوگ کافی ہیں جنہوں نے حسین کے باپ کو قتل کیا اور حسین کے بھائی کا ساتھ چھوڑا. تم نہیں اڑتا، لیکن انسان اگر خرابی اور برائی کے رستے پہ چلتا ہے تو خدا کا بھی تو ایک نظام ہے. تو اس حوالے سے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہی جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو معیت ہے امام کو درکار ہے, اور یہ جملے اب الحمدللہ ہمارے شیعہ نوحوں میں آنے لگے کہ اب انشاءاللہ ہم دوبارہ کوئی کوفہ نہیں بننے دیں گے. اور ایک بہت اچھے فارسی نوحے کا ایک جملہ ہے کہ کہیں رہ کی گندم کے پیچھے اس بات کا دھیان رکھنا کہ حسین اکیلے نہ رہ جائیں. یہ کام انشاءاللہ ہمیں, اگر آج ہم امام حسن علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ عہد کرنا چاہیے, تب اس یاد کا حق ہے, تب اس یاد بنانے کا حق کہ ہم جہاں بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, جس حالت میں بھی ہیں, جتنی طاقت ہے, جتنی استطاعت ہے, حجت خدا کے ہاتھوں کو اور ان کے کام کو مضبوط کرنے کے لیے آگاہ کریں. اور کوئی کام ایسا نہیں کریں گے کہ جس سے حجت خدا کے مقصد کو نقصان ہو. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو اس مقصد کو سمجھنا ہوگا, دقت کرنی ہوگی. وہی بات کہ باتیں نہیں, ترقی بشر کے راز سمجھنے پڑیں گے. تھوڑا سا میں نے معذرت کے ساتھ اس کے مفہوم کو تھوڑا سا ٹوسٹ کر دیا, صرف باتیں نہیں, ترقی بشر کے راز سمجھنے پڑیں گے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے سن 50 ہجری ہے, اور ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کامن ہے تقریباً 11 امام تک, ہر امام کے لیے, کہ بظاہر ہر بادشاہ نے, ہر حاکم وقت نے امام کو جھکا لیا, ان کے ساتھیوں کو توڑ دیا, ان کی جمعیت کو پراگندہ کر دیا, ان کو مالی طور پہ کمزور کر دیا, تنہا کر دیا, لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں کو کبھی بھی قرار نہیں آتا, اور ہر وقت انہیں یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ یہ ان کی موجودگی میرے لیے خطرہ ہے. اور اسی وجہ سے 12 اماموں میں سے کوئی امام بھی اپنی طبعی انتقال تک نہیں پہنچ پائے. 50 ہجری میں کہ جوردہ بنت اشعث کو ایک سازش کے تحت امام حسن علیہ السلام کے حرم میں داخل کیا گیا, اور اس کے ذریعے سے زہر دلوایا گیا امام حسن علیہ السلام کو. اور جیسا کہ روایت کے جملے یہ بتاتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کے جسم اقدس پر زہر نے اثر کرنا شروع کیا ہے تو آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر آپ کے منہ سے باہر آنا شروع کیا, اور اس حالت میں, اس اذیت میں, یہ بھی روایت کے جملے ہیں کہ آپ نے خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کو بلایا, اور امام حسین علیہ السلام کو بلانے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وہ تو وہی ہے جو ہر امام اپنے بعد میں آنے والے امام کے ساتھ, کہ اسرار امامت کو تعلیم کرنا. لیکن حسنین علیہ السلام کا ایک بہت عجیب رشتہ تھا کہ جو بچپنے سے ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی کہ وہ صرف دو ائمہ نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کے بہترین دوست بھی تھے, بہترین رفیق بھی تھے, ایک دوسرے کے دکھ درد کے شریک بھی تھے. تو اس وقت جب امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور بلایا کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے سرحانے تھے, تو جناب حسن مشتبہ علیہ السلام نے جب سید الشہداء علیہ السلام کے چہرے پر نظر کی تو شاید آپ اپنی تکلیف تو بھول گئے, اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 10 سال کے بعد, فقط 10 سال کے بعد جو کچھ پیش آنے والا تھا وہ آپ کی نظروں کے سامنے گردش کرنے لگا. اور کبھی آپ نے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا, ان کے گلے میں تعویذ باندھا, کبھی اپنے بیٹے حسن کو تاکید کی کہ دیکھو چچا کے ساتھ نہ چھوڑنا. لیکن جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس جو بھی تذیت تھی لیکن آپ کے سرحانے آپ کے بھائی تھے, آپ کی زوجہ تھی, آپ کی اولاد تھی, لیکن وہ وقت کیا وقت ہوگا کہ جب کربلا میں جناب سید الشہداء رخصت آخر کے لیے اپنے خیموں میں تشریف لاتے ہیں, کہ جب نہ علی اکبر ہیں ہر وقت سائے کی طرح ساتھ رہنے والے نہ ابوالفضل عباس ہیں. اور اس کے قریب ایک عجیب جملہ ہے جو تاریخوں میں موجود ہے کہ جب حرم کو یہ خیال ہوا کہ امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو چکے ہیں تو آپ نے بلند آواز میں کہا کہ اے حرم رسول خدا اپنی آوازوں کو اپنے گریے کو آہستہ کر لو، ابھی تمہارے رونے کے لیے بہت سارے رستے باقی ہیں، بہت سارے مراحل ہیں کہ جن میں تمہیں بہت کثرت سے بکا کرنا. تو یہ سید الشہداء ہیں کہ جب سینکڑوں اور ہزاروں تیروں اور تلواروں کی زد پر اور جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں تو یا جبرائیل ہیں یا حسین کی ماں ہیں کہ جو اس گرتے ہوئے حسین کو اپنے آغوش اور اپنی دانوں میں لینے کے لیے تیار ہیں. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک کا جملہ ہے کہ رضوان لک اللہ و تسلیما لک امرک یا غیاث المستغیثین وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب العالمين تمام حاضرین کی اور مجلس کا فرش بچھانے والوں کی حاجت دنیاوی و اخروی کو پورا فرمائے. پروردگار عالمین علم خصوص ہمارے نوجوانوں کو نور بصیرت قرآن اور اہل بیت سے منور فرمائے. پروردگار عالمین ہماری عورتوں کو کہ جو ظرف تربیت امت ہیں ان کی گودوں کو پاک کرے، ان کے ذہنوں کو پاک کرے، ان کی فکر کو پاک کرے. سب سے بڑھ کر کہ خدا ہم سب کو نہ صرف یہ کہ اپنی راہ میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اہم ترین اجتماعی عبادت، پھر اس جملے کو یاد رکھیے گا، اہم ترین اجتماعی عبادت اپنے اتحاد کو قائم رکھنا. خدا ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم کبھی بھی وہ کام نہ کریں کہ جس سے ہمارے اتحاد میں فرق آئے. ان شاء اللہ تعالیٰ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست سید جعفر حسین ابن حیدر علی، سید نجم الحسن زیدی ابن سید امیر حسن زیدی، سیدہ عزیز فاطمہ بنت محمد حادی، سید کاشف حیدر ابن سید نجم الحسن زیدی اور سید محمود حضرت ابن سید نجم الحسن.